أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم. بادرنا الإسلام وذكرنا الإسلام. موجودہ چلنے والی مجالس میں سات آٹھ مجلسوں سے تقریباً حضرت کی ایک کتاب ریوز و محبوش کی تقریبات چل رہی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سالکین طریقت کو پیش آتی ہیں, ان چیزوں کو مجملن جمع کر دیتے ہیں عناوین کے تحت میں, تاکہ اس کی تفصیلات سالک کو یاد آ جائے تو اس پر نظر پڑے. خلاصہ ہوتا ہے, اشارات کی زبان ہوتی ہے. ایک مثال دے دو سمجھانے کے لیے. دیکھو, کمپیوٹر میں جس سافٹ ویئر کو آپ اوپن کریں گے اس میں ایک سرچ انجن ہوتا ہے. میں اسپیڈ کا نہیں ہوں, سمجھانے میں کمی ہو سکتی ہے, لیکن جو لوگ سمجھدار ہیں ان کے لیے شاید کافی. کمپیوٹر ہے, آپ اس میں کلام کھول رہے ہیں, کھولنے کے بعد اس میں ایک سائٹ میں آپشن ہوتا ہے سرچ انجن, جس کو کہتے ہیں. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ حمد چاہتے سننا, تو حمد آپ لکھ دیجیے. کتنی حمد ہیں وہ سب خود وقت نکال دے. آپ سننا چاہتے ہیں نعت, آپ سرچ میں لکھ دیجیے نعت, جتنی نعتیں ہیں آ جائیں گی. یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز بہت سی چیزوں کو یاد دلا دیتی ہے. ہوتا کہاں ہے وہ؟ ہوتا محفوظ مقام پر ہے. جیسے ہمارے سارے کمپیوٹر کا جو ڈاٹا ہے وہ محفوظ کہاں ہوتا ہے؟ ہارڈ ڈسک میں. ساری دنیا کے کمپیوٹر کا جو ڈاٹا ہے وہ کہاں جمع ہوتا ہے؟ اس کے اپنے کچھ نام ہوتا ہے. فلاں کا فلاں جگہ گھما ہے, فلاں کا فلاں جگہ گھما ہے, فلاں کا فلاں جگہ گھما ہے. یہ ایک انسان ہے, ایک انسان کا پورا ڈاٹا کہاں جمع, اس کو میموری کہتے ہیں. قوت حافظہ, قوت جامعہ, یہ انسان کی عقل میں. ہمیں بھی ہے, ہماری اپنی, ہمارے اپنے فزیکل اسٹرکچر میں بھی ہے. ظاہری جسم نظر آتا ہے اس میں بھی, کمپیوٹرس میں بھی. محفوظ جو ہوتا ہے وہ صرف ایک چیز ہلکے سے اشارے سے سمجھ جاتا ہے, جس کو لسان اور اشارہ کہتے ہیں, اشارے کی زبان. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے اپنے ایک دوست سے کہا, بھائی مجھے ضرورت ہے ایک 10 لاکھ روپیے کی, آپ کسی کو بتائیے مت, میں آپ سے لے لوں گا اور کچھ دنوں کے بعد دے دوں گا. چونکہ آپ نے اس سے کہا کسی کو بتائیے مت, کوئی خاص حکمت ہو, کوئی خاص وجہ آپ مجھ سے, जब वो दोस्त वो पैसे आपको देने आए और आप 10 लोगों के बीच में हो तो वो क्या कहेगा ला करके? आप पूछे सो लाया हूँ बोलता है, आपकी मेरी बात हुई कि ना ये बोल साइड में क्या है वो भी नहीं बोलता हूँ। बोले तो मैं घर तक भी नहीं जाता फिर रस्ते में बैठ सा है ना। आप बोल आपसे मेरी जो बात हुई थी ये बोल है, आप समझ जाते हैं कि उससे आपकी क्या बात हुई। इसको क्या कहते हैं? लिसान अल इशारा, इशारे की जबान। बुयूत अल नुकूश भी लिसान अल इशारा है, एक ऐसी किताब राह मारिफत में राह सुलूक तरक्की करने वालों के लिए अगर कोई चीज भूल गए तो याद दिलाने के वास्ते इशारात हजरत ने लिख दिए। वो एक इशारा ऐसा है कि उसको समझने के लिए मुस्तकिल उनमाना चाहिए, मुस्तकिल बयाना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि वो कम से कम 10,000 सफात पर मुश्तमिल किताब हो, क्योंकि उसमें तर्क सुलूक के चारों रास्तों की तालीम राय मंजिल राय नासूत में चल आलम नासूत में चलने वाले सारे के लिए क्या चीजें हैं उसको उसमें आलम मलकूत में चलने वाले सारे के लिए क्या है उसको उसमें आलम जबरूत में चलने वाले सारे के लिए क्या है उसको उसमें आलम लाहूत में चलने वाले सारे के लिए क्या है उसको उसमें सब उसमें है तो कितना होना था। हम इन 6 मजलिसों में सिर्फ 3 नक्श बता सके हम सर पीट के अर्थरेजी करके आसान से आसान करने की कोशिश करके कितना बता सके 3 नक्श बता सके। उससे ज्यादा उसके आगे का बताए तो सर पीट लेना वाजिब था। हाँ उलूम बहुत लेकिन सारे उलूम सबके लिए नहीं होते, जिस कदर जिसके लिए जरूरी होता है वो उसको बता दिया जाता है। हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो किताब आपके पास भी हो सकती है, आप तक पहुंच सकती है, तो आपको कुछ कुछ तो पता होना चाहिए कि इसके बारे में ये मतलब है, ये मफहूम है, ये हज़रत का मंशा। दूसरे एक आदमी को कम से कम जिस रास्ते में चल रहा हो उस रास्ते की मुकम्मल मालूमात हो ताकि आदमी कहीं राह से गुमराह न हो, मंजिल भटक न जाए। कुछ कुछ का मालूमात होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे जाना है यहाँ से लेके रोड तक, मैं इतना तो जानता हूँ कि सर मुझे रास्ते में कौन कौन से इलाके मिलेंगे, यहाँ से 100 किलोमीटर पर आपको एक इलाका मिलेगा कहते हैं, फिर आगे चलेंगे तो आपको एक इलाका मिलेगा जिसे कर्नूल कहते हैं, फिर आगे 100 किलोमीटर आप चलेंगे तो फिर आप कर्नाटक के हुदूद में दाखिल हो जाते हैं, फिर वहां से आपके लिए बेंगलुरु का रास्ता मालूम करना मुश्किल नहीं है। हर 100 किलोमीटर के बाद क्या आने वाला है, कम से कम इतनी मालूम तो आदमी अपने सफर के लिए चलता है। इफहाम और तफहीम के लिए दो तीन मिसालें हमने अर्ज की। मंजिलें नासूत आलम नासूत में चलने वाला सालिक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए बैलेंसिंग रूट क्या है, दरमियानी रास्ता क्या है, औसत रास्ता क्या है, एतदाल क्या है, शरीयत मुतहरा में महमूद और पसंदीदा क्या है, वो बताया जाए। क्या फरमाया? देखो अल्लाह की ذات کا اور اللہ کی صفات کا انکار نہ کرو، جو اللہ ہے ویسا کسی اور کو مت سمجھو، اللہ کے جیسا کوئی ہے کوئی نہیں، یہ اگر کوئی ہے بولے تو اس بات معبود ہے تو معبودوں کا ماننا ہوگا، یہ شرک کہلائے گا، وہ معبود نہیں، اگر کوئی کہے تو شرک ہو جائے، اور اگر ذات و صفات کی کو نہ مانے کون اللہ کی نعمت کو جاؤ کہ خدا نہ خاصتا اگر کوئی بولا تو کیا ہو جاتا ہے، قاریہ ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے، لا مذہب ہو جاتا ہے، انکار الوہیت ہونے کی وجہ سے کفر لازم آ جاتا ہے، اللہ کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ صاف اللہ تو یہ نہ جس بات معبود ہے کرنا ہے نہ انکار الہ کرنا، تو کرنا کیا الوہیت میں الہ واحد کو تسلیم کرنا، ایک اللہ لائق ہے عبادت، ایک اللہ لائق ہے عبادت، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کلمے کا تقاضا ہے، اس کو سمجھو۔ کوئی آدمی مانے گا اس کو تو کیا ہوگا؟ کوئی لا الہ الا اللہ کو مانتے، ایک الہ کو مان لے، الوہیت کا انکار نہ کرے، ذات و صفات کا انکار نہ کرے، اور نہ کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھے، تو کیا ہوگا؟ جنت میں جانے کا سبب بنے گا اس کا ایمان نہ۔ اور اگر انکار کر دیں ماننے سے تو کیا ہوگا؟ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہی چیز اس کو جنت میں جانے سے روک دے گی، اس کو مان کے دخول جنت کہتے ہیں، وہ چیز کیا ہو جائے گی اس کے لیے؟ یعنی یہ ماننے الہ واحد کی الوہیت کو ماننے سے انکار جنت میں، انکار جنت میں جانے سے روک دیتا ہے، پہلا درجہ ہوتا ہے۔ دوسرے درجے میں کیا کرتے ہیں سمجھانے کے لیے؟ کرتا کرتا اللہ، کیا ہے جو کرتے؟ کون کرتے ہیں؟ اللہ کرتے ہیں۔ جب یہ سمجھاتے ہیں تو اس کو خلق فعل کہتے ہیں، کچھ چیزیں ہم بھی کرتے ہیں جو اللہ نہیں کرتا، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ مثلا کھانا پینا ہم کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا، کھانا پینا ہماری صفت ہے نا اللہ کی نہیں، بیوی کی ضرورت ہماری صفت ہے اللہ کی نہیں، بچوں کی ضرورت ہماری صفت ہے اللہ کی صفت نہیں، تو اس لیے کیا کہتے ہیں؟ خلق جو ہوتا ہے فعل کا، اعمال کا، وہ اللہ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے درجے میں سمجھاتے ہیں تاکہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ مخلوق سے بھی کچھ ہوتا ہے، کیوں؟ جب کسی سے ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اس سے مانگنے لگ جاتا ہے، کسی سے نفع ہوا سے دیکھا تو کیا بولا صاحب ذرا میرا بھی کام کر دو، بولتے نہیں بولتے، آدمی یہ کرتا سب کو معلوم ہے، اس واسطے فرمایا کہ کوئی کچھ نہیں کرتا، اگر یہ تو کرنے والی ذات اللہ کی، مطلب لا الہ الا اللہ کہیں ہوگا، لا فاعل الا اللہ، کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، دوسرے درجے میں یہ سمجھا دے۔ تو کرنا کیا؟ مخلوق سے ربوبیت کی نفی کرنا، اللہ کے لیے ربوبیت ثابت کر کے اللہ سے مدد مانگنا، یہ اس درجے کا کیا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے۔ اگر آدمی یہ کہے انہوں بھی کرتے انہوں بھی کرتے، ذرا سمجھو، ہاتھ تو نہیں لگتا ہوں، انہوں بھی کرتے انہوں بھی کرتے، بولے تو انہیں گیا انہوں کرتے تو رہتا بات، ہاں اس میں یہ ہے کہ تم خلق کو اللہ کی طرف سے کہو یا سب کو اپنی طرف سے کہو، تو بہت سی چیزوں میں جھول آنے سے بچ جاؤ، جہالت سے بچ جاؤ۔ سب انہیں کرتا بولتا، یہاں آ کے بہت سے لوگ مشرک بھی ہو گئے، اس درجے کی درجہ بندی کے اعتبار سے بتا رہے ہیں، یعنی کہ وہ فتویٰ ہے کہ وہ کافر و مشرک ایسے ہو گئے کہ ان پر جہنم حرام ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس درجے میں جو تعلیم ہے وہی کہ غیر اللہ کو فاعل سمجھنا، خالق فعل سمجھنا، اس درجے کا شرک ہے۔ اور عینیت حقیقی اور ذیلیت کو اعتباری کہیں گے تو اس درجے کا کفر ہے۔ عینیت کیا ہے؟ ذیلیت کیا ہے؟ یہ سمجھنا پڑتا ہے۔ ہم میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اس کو کہتے ہیں عینیت، لیکن ہم اللہ نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں ذیلیت۔ وجود عینیت ذاتاً غیبیت، ہم جو ہیں ان کا ہے، لیکن ہم وہ نہیں ہیں، وہ الگ، ہم الگ، جو تو اللہ تو میں بندہ، وہ اللہ ہے ہم بندے، ہم اللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ صفات و ذات میں اگر فرق نہ کرے تو کفر لازم آتا ہے درجہ دوبل میں. کیا فرق کریں گے؟ سات طرح کا آٹھ طرح کا فرق سے پہلے ہم بتائے تھے، ذات مقدم ہے، صفات مؤخر ہے، رخ بدن ذات موجود وجودی، صفات موجود ذہنی، ذات معیت ہے، صفات میں ہوں بلکہ نہیں بول سکتی کیونکہ صفت جو ہے وہ ذات میں ہوتی ہے، خود سے کوئی وجود نہیں رکھتی اپنی، ذات کی وجہ سے صفت ہوتی ہے. ذات ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، صفات کبھی ظاہر ہوتی ہیں، کبھی ظاہر ہوتی ہیں، کبھی چھپی بھی ہوتی ہیں، کبھی چھپی بھی ہوتی ہیں. ذات ایک ہی ایک ہے، صفات بہت سے ہیں، ذات میں حرکت ہے، صفات میں کثرت ہے، ذات گنتے پنے میں نہیں آتی، صفات گنتے پنے میں آتے ہیں. فرق ہے بس، ان فرقوں کو قائم رکھنے کے لیے فرمایا کہ درجے اول درجے دوم میں خالق فعل غیر کو سمجھنا شرک ہے، ذات و صفات میں فرق نہ کرنا کفر ہے، اور اللہ ہی کو رب حقیقی کہتے ہوئے اس سے مدد طلب کرنا اس درجے کی توحید، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید فعلی، توحید فعلی سب اللہ کرتے ہیں. جب آدمی اس سے بلند ہو جاتا ہے تو عالم راہ حقیقت میں چلنے لگتا ہے، عالم جبروت کی سیر کرتا ہے، یہاں صفات کا تذکرہ ہوتا ہے. صفات میں کچھ صفات وہ ہیں جو بندے کی ہیں، کچھ صفات وہ ہیں جو اللہ کی ہیں. بندے کی صفات کیا ہیں؟ موت، جہل، اضطراب، عجز، اندھا پن، گونگا پن اور گہرا پن، یہ صفات بندے کی کہلاتی ہیں. اللہ کی صفات کیا کہلاتی ہیں؟ حیات، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، اللہ کے کہلاتے ہیں. جب یہ اللہ کے ہیں تو بندے میں دکھ رہے ہیں، دکھ رہے ہیں، اے اللہ کے دکھ رہے ہیں اس میں. میری صفات باوجود پوشیدہ ہونے کے میری صفات کو میری کہنا، اللہ کے نہ دکھنے کے باوجود اللہ کی صفات دکھ رہی ہیں تو اللہ کی اللہ کو کہنا، دونوں میں ایک طرح کی غیبی غیبت پائی جاتی ہے، چھپا ہوا پن. ہم دکھتے ہیں، ہماری صفات دکھتی نہیں، اللہ دکھتے نہیں ہیں، اللہ کی صفات دکھتی ہیں. اور سمجھ میں آپ، میں دکھ رہا ہوں، میری حقیقت مردہ ہے، میرا مردہ تو دکھ رہا گیا، میری حقیقت جہالت ہے دکھ رہی ہے، میری حقیقت اضطراب ہے دکھ رہا، میری حقیقت عاجزی ہے، عجز ہے، کچھ نہ کر سکنا ہے دکھ رہا، میری حقیقت اندھا پن ہے دکھ رہا، میں تو دیکھ رہا ہوں سب کو بولتے دکھ رہا، میری حقیقت بہرا پن ہے، آپ مجھے سن رہے ہیں میں آپ کو سن رہا ہوں، میری حقیقت گونگا پن ہے جبکہ میں بول رہا ہوں، میری حقیقت نظر نہیں آ رہی میں نظر آ رہا ہوں. اسی طرح اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، اللہ کی صفات نظر آتی. کیسے نظر آتی ہیں؟ حیات میری نہیں ہے ان کی ہے، مجھ میں ظاہر، علم میرا نہیں ہے ان کا ہے مجھ میں ظاہر، ارادہ میرا نہیں ہے ان کا ہے مجھ سے ظاہر، قدرت میری نہیں ہے ان کی ہے کائنات سے ظاہر، سماعت بصارت کلام میرا نہیں ہے حق کا ہے، آپ کا نہیں ہے حق کا ہے، مخلوقات کا نہیں ہے حق کا ہے، لیکن مخلوقات میں نظر آ رہی ہے. لیکن جہاں صفت ظاہر ہو رہی ہے وہاں ذات پوشیدہ ہے، یہاں ذات نظر آ رہی ہے، صفات حقیقی پوشیدہ ہے. یہ دونوں کے درمیان فرق ہے. اب دیکھو میری جو ذات ہے وہ صورت ہے، میری جو ذات ہے وہ صورت ہے، یہ صورت کو باصورت پہ صورت ہٹا دو کیا رہ جاتا؟ صرف صورت ہٹانے سے حیات رہ جاتا ہے، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام رہتا نہیں رہتا؟ پھر حضرت کا شعر یہ لکھا ہوا ہے، لان دي حقيقه مخلوق ومعلوم. معلوم من حليم كا سلوى على هذه مخلوق من خالق کا ذلوہ آیا ہے دے صورت کو چھوڑ دے گی خدا سے وصال ہو یہ صورت چھوڑ دو تو جو کچھ مجھ پہ نظر آ رہا کس کا ہے صورت جب تک ہے چھوڑ نہیں سکتی غیریت ماننا پڑتا ہے یہ اللہ کا غیر ہے جو صورت نظر آئی وہ اللہ کا غیر چاند نظر آئے اللہ کا غیر سورج نظر آئے اللہ کا غیر آسمانوں کا بھی نظر آئے اللہ کا غیر ہوائیں محسوس ہوں اللہ کا غیر میں نظر آؤں آپ نظر آئے اللہ کا غیر انبیاء اولیاء نظر آئے اللہ کا غیر اللہ نہیں ہو سکتا مرتبے کے اعتبار سے الگ بات ہے کہ وہ نبی ہیں وہ رسول ہیں وہ امام الانبیاء ہیں وہ سید الانبیاء ہیں وہ سید الاولین والآخرین ہیں مرتبہ اپنی جگہ ہے لیکن اللہ ہوتے ہیں اللہ تو نہیں ہوتے تو یہاں صفات کی تعلیم ہم نے گزشتہ بیان کی تیسرے سبق میں میں خلاصہ سنا رہا ہوں اسباب کے پہلے یہ سبق سنایا تھا پھر یہ سبق سنایا تھا پھر یہ سبق سنایا یاد دلانے کے لیے اشارت دے رہا ہوں تیسرے درجے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اللہ کی صفات میں اللہ کے غیر کو شریک کرنا یہ شرک صفاتی کہلاتا ہے کہتے ہیں کہ شرک صفاتی عینیت کو حقیقی کہے اور جو صورت نظر آ رہی ہے یہ خالی دکھے جیسا ہے مصاب حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں بول سکتے جو اللہ کی صفات ہیں ہم کو اللہ کی بتا رہے ہیں حیات ان کی ان کا لگا ان کا قدرت ان کی سامان ان کی وزارت ان کی کلام ان کا سب ان کا ہے نا یہ صورت خالی دکھ رہی تھی نہیں صورت تو ہے نا خالی دکھنے کے باوجود صورت ہے نا یہ ہونا حقیقت ہے حقیقتن ہے مجازن نہیں حقیقتن ہے اعتبارن نہیں اسی لیے کہتے ہیں عینیت بھی حقیقی ہے غیریت بھی حقیقی عینیت حقیقی غیریت اعتباری اگر کہیں گے تو اس درجے میں کفر لازم آتا ہے اس درجے میں تیسرے درجے میں عالم حقیقت میں منزل جبروت میں اس درجے کا کفر لازم آتا ہے پھر کیا کرنا اللہ کی صفات کو اللہ کی بولنا بندے کی صفات کو بندے کی بولنا اس درجے کا احسان کہلاتا ہے اللہ کو الہ واحد مانا تو اسلام ہوا اللہ کو فاعل حقیقی خالق فعل مانا تو ایمان ہوا اللہ کو موصوف کا صفات کمال مانا تو احسان ہوا عرفان کا سبق باقی رہ گیا دوسرے درجے کا نتیجہ اقرار اور نتیجہ انکار کیا ہے پہلے درجے میں تو آپ بول دیے لا الہ الا اللہ مان لیے تو جنت میں جانے کا سبب ہے نہیں ماننے لگا جنت میں جانے سے رکاوٹ بولے نا دوسرے درجے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لا خالق الا اللہ لا فاعل الا اللہ کہے تو پھر وہ مدارج میں ترقی کا سبب بنتا ہے لا فاعل الا اللہ ماننے سے درجات بلند ہوتے ترقی مدارج کا وہ سبب بنتا ہے اور اگر کوئی فاعل حقیقی غیر کو بھی سمجھا تو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا تو وہ مانع ترقی مدارج ہو جاتا ہے مدارج میں ترقی کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے فاعل غیر کو سمجھنا فاعل حقیقی غیر کو سمجھنا ترقی میں رکاوٹ تیسرے درجے میں کیا ہے انکار سے اور اقرار سے اگر کوئی آدمی یہ مان لیا کہ یہ اللہ کی صفات اللہ کی ہے مان لیا اس کو اقرار کہتے ہیں اس اقرار کی وجہ سے کیا ہوگا اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا یہ باڑی سے قرب ہے اور اگر انکار کر دیا نہیں تھی ان کے لیے میری ہے بولا تو یہ کیا ہے مانحے اور بحق اللہ کے قریب ہونے سے رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے میں یہاں پر فتویٰ نہیں دے رہا ہوں جنتی ہے جہنمی ہوں لیکن جنت میں جانے کا سبب یہ ہے جنت میں جانے سے رکاوٹ یہ ہے مدارج میں ترقی کا سبب یہ ہے مدارج میں ترقی کا مانع یہ ہے روکنے والی چیز یہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا سبب یہ ہے، اللہ کے قریب ہونے سے رکاوٹ بننے کا سبب یہ ہے، کیا صفات حق کو غیر کی کہنا اللہ کے قریب ہونے سے بندے کو روک دیتا ہے، اور اگر اللہ کی صفات کو اللہ کی کہا تو یہ احسان کہلاتا ہے، اس کو توحید صفات ہی کہتے ہیں۔ اللہ کی صفات کو اللہ کی کہنا اور اس کو صفات میں موصوف صفات الکمال جاننا، منزہ عن النفس والزوال جاننا، اگر یہ کرے گا احسان کا درجہ پا لے گا، تیسرا درجہ جو اس سے آگے کے درجے کے ہم اور آپ مکلف ہی نہیں، اس کے آگے کے درجے کے میں اور آپ مکلف نہیں، اس لیے کہ وہ بہت بلند مرتبہ ہے اور ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھو اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جملہ کہلوایا حدیث الاحسان میں، فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، آپ عبادت ایسی کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ تو ہے ہی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ درجہ احسان ہے، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ درجہ عرفان ہے، ہماری اور آپ کی دیکھنے کی جو حقیقت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہونے کی وجہ سے، ناقص ہونے کی وجہ سے، ہماری کم ماہگی کی وجہ سے، ہماری کم فہمی اور کم فراستی کی وجہ سے، ہماری جہالت کی وجہ سے ہم اللہ پاک کی رؤیت نہیں کر سکتے، ورنہ نبی علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا ہے۔ تو چوتھے درجے میں جو چیز سمجھی اور سمجھائی جاتی ہے اس کو تین جملوں میں ذہن میں رکھیں کہ چوتھے درجے کو راہِ معرفت کہتے ہیں، وہ عالم ذات ہے، عالم لاہوت سے بھی اس کو تعبیر کرتے ہیں، معرفت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس کا تعلق مراقبہ سے نہیں بلکہ مکاشفہ اور مشاہدہ سے، جہاں کشف ہونے لگ جائے ہم میں اور آپ میں کون ہے، کسی کو کشف ہوتا ہے، تو یہ درجہ کا بزرگ بنا ہے جو یہ تعلیم ہمارے لیے ہوئی ہے، مکلف تو وہ ہے جو صاحب کشف ہو جائے، تو اہل کشف کے لیے جو تعلیم ہے، تعلیم تو ہم بتا دیتے ہیں، اگر آپ کبھی اس منزل پہ پہنچ جائیں تو سمجھنے تو آئے کہ صاحب ہمیں بتایا تو گیا ہے، چھوڑا تو نہیں گیا، بتایا تو گیا ہے، اتنا تو ذہن میں ہے، اس لیے ہم بتا دیتے ہیں۔ اس چوتھے درجے میں یہ ہے کہ ہم میں جو وجود ہے، وجود کس کو کہتے ہیں، ما بہ موجودیت کو وجود کہتے ہیں، وجود کس کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے میں اور آپ موجود ہوں، ہم کس کی وجہ سے ہیں، اللہ کی وجہ سے، زمین اور آسمان کس کی وجہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے، قیوم کون ہے، اللہ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جو زندہ ہے اور جو تھامے ہوئے، جو پکڑے ہوئے، یعنی ہمیں وجود دینا اور ہمارے وجود کو بقا دینا، ہمیں زندگی دینا، ہماری زندگی کو بقا دینا، ہمیں علم دینا، ہمارے علم کو بقا دینا، ہمیں ارادہ دینا، ہمارے ارادے کو بقا دینا، ہمیں قدرت دینا، ہمارے قدرت، ہم میں جو قدرت آئی اس کو بقا دینا، ہمیں سماعت دینا، ہماری سماعت کو بقا دینا، ہم کو بصارت دینا، ہماری بصارت کو بقا دینا، ہم کو کلام دینا، ہمارے کلام کو بقا دینا، ایک ہے دینا، ایک ہے دینے کے بعد تھامنا، ایک ہے دینا، ایک ہے دینے کے بعد تھامنا، دینے کو حیات کہتے ہیں، تھامنے کو قیام کہتے ہیں، دینے کو حیات کہتے ہیں، تھامنے کو قیام کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا آسمانوں کو کون بنایا، آسمانوں کو کون بنایا، اللہ، یہ کیا ہے، آسمان کی حیات کی اس نے اس کو بنا دیا، اب کیا ہے، ستون تو ہے نہیں تو گرنا چاہیے نا، تو اس کو تھاما ہوا کون ہے، ولئن زالتا، اگر وہ گرنے پہ آئے، ان امسکهما من احد من بعد، اس کے بعد کون اسے تھام سکتا ہے، اللہ کے علاوہ ہے کوئی، ان امسكهما من احد من بعدي, اگر اس نے چھوڑ دیا تو اس آسمان کو کون تھام سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں تھام سکتا. آسمان تو آسمان ہے, ہمارے اور آپ کے جسم سے مس ہونے والی ہوا, اس ہوا کے بارے میں روایت میں الفاظ ہیں, فرمائے کہ زمین پر بہت سے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے دھند اور تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں, دھند اور تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں. ایسا بہت سے وقت ہوا ہے. کب کب ہوا؟ قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے میں آپ کو ذکر یاد دلا دیتا ہوں, آیات آپ بعد میں تلاش کر لیں, میں صرف معنی گناتا ہوں. نمبر ایک, قوم عاد کی طرف اللہ پاک کی ہوائیں آئیں, ریحٌ صرصرٍ عادیہ سقاها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فطر القوم فيها سرعا. يعني قرآن شريف سقاها عاد سبع ليال ثمانية أيام في هوائن. إن هواهم كبارت هو هوائن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو بھگانے کے لیے احزاب کے موقع پر چلی, جنگ احزاب کے موقع پر. وہ ہوائیں جو قوم لوط پر پتھروں کو برسانے کے لیے چلی, قرآن شریف میں ہے, سارے ذکر قرآن میں آپ کو مل جائیں. آیات آپ بعد میں تلاش کر لیں, میں اشارات دیتے ہوئے آگے چل رہا ہوں. ان ہواؤں کی بابت اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ فرشتے ان کو تھامنا چاہتے تھے لیکن اس کو تھام نہیں سکتے تھے. فرشتے انہیں تھامنا چاہتے تھے, روک مطلب پکڑنا, فرشتہ نہیں پکڑ سکا تو میں اور آپ کیا پکڑ سکتے ہیں؟ آسمان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ چھوڑ دے کون ہے کوئی ایک بتا دو جو اٹھا سکے اس آسمان کو بلندی. آسمان میں آپ پرندوں کو دیکھتے ہیں. قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا ہواؤں کے اندر طیور کا بننا تو تم دیکھتے ہو, ان کو اڑنا کون دیتا ہے؟ ان کو اڑنا اللہ دیتا ہے اس کی حیات سے, اور ہواؤں میں انہیں تھامنا یہ اس کا قیام. آسمان اللہ پاک نے سلیمان کو تخت دیا, تخت ہواؤں پر چلتا تھا, ہواؤں میں اس تخت کو تھامنے والا کون تھا؟ چلنے کی قوت دینا حیات ہے اور ہواؤں میں تھامے رکھنا یہ اس کا قیام اور اس کی بابا. تو کائنات کے ذرے ذرے کو جو حیات ملتی ہے وہ اللہ پاک کی وجہ سے ملتی ہے, اور کائنات میں جس چیز میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ اللہ کے تھامے رہنے کی وجہ سے پایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے اپنی صفت القیوم بتائی ہے کہ وہ ذات ہے جو زندگی عطا کرتی ہے اور دوام زندگی عطا کرتی ہے, یا بقائے زندگی عطا فرماتے ہیں, یعنی کہ تمہاری حیات کو تمہارے اجسام میں روکے رکھتے ہیں جب تک وہ چاہتے ہیں. جب تک وہ چاہتے ہیں, جب وہ چاہیں پتہ کٹ صرف ہمرے کن ہو جائے, پھر ملک پوچھ کے لیے آتا, ملک الموت پوچھ کے آتا ہے کسی کے پاس, وہ ملک پوچھے آ جاتا ہے. ہم نے عرض کیا تھا وجود کس کو کہتے ہیں؟ ما بہ الوجودیت کو وجود کہتے ہیں, جس کی وجہ سے کوئی چیز موجود ہو. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی وجود بخشی سے موجود کہلاتا ہے. تو جہاں جہاں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے وہاں وہاں اللہ کا وجود ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جس طرف رخ کرو اللہ پاک اس طرف آؤ. مفہوم سمجھ میں آئے اس درجے کا؟ تو یہاں آ کر علماء معرفت یہ کہتے ہیں, اہل معرفت اہل عرفان یہ کہتے ہیں کہ دیکھو خلق میں جو وجود ہے وہ اللہ کا ہے. اگر تم نے اللہ کے غیر کا کہا تو یہ شرک ہے. اللہ کے غیر کا وجود کا مطلب کیا ہے؟ میرے کو اللہ میں تھامے نہیں ہے, دوسرا تھاما ہوا ہے مجھے. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے جو مجھے اور آپ کو تھامے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے جو آسمانوں کو تھامے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے جو پرندوں کو ہواؤں میں تھامے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے جو ہم میں ہماری جسم میں حیات کو تھامے, ہمارے جہل میں علم کو تھامے, ہمارے ہمارے اضطرار میں ارادے کو تھامے، ہمارے عجز میں قدرت کو تھامے، ہماری یہ کانوں کے اندر سماعت کو تھامے، ہماری آنکھوں میں بصارت کو تھامے، ہمارے زبان میں کلام کو تھامے۔ یہ تھامنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اور ہے بولے تو یہ اس درجے کا شرک ہے۔ صاحب اس کی تفریح کیا ہے؟ یہ ابراز ہے۔ اس کی تفریح کیا ہے؟ اس کی تفریح یہ ہے کہ مجھ میں، آپ میں، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کے غیر کا وجود ہے، بلکہ دیکھنا، وجود کا شہود، یہ اس درجے کا کفر ہے۔ ہے ہی تو دکھتا کیسے؟ جو ہے وہی تو دکھتا ہے، جو نہیں ہے وہ کیسا دکھ سکتا ہے؟ جو ہے وہی دکھتا ہے۔ تو موجود حقیقی اللہ کو کہنا، اللہ ہر جگہ موجود ہے، موجود حقیقی ہے، حق، یہ اس درجے کا عرفان ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود۔ جب آدمی اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو اس درجے کی تعلیم کا اگر کوئی انکار کرے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جہنمی ہے، ہم فتوا نہیں دیتے۔ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ہم فتوا نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی عرض کیا کہ اس کے میں اور آپ مکلف ہی نہیں ہیں، وہ تو صاحب کشف لوگوں کے لیے علوم، ہم صرف علوم بتا دے رہے ہیں، اس پر فتوا نہیں ہوتا۔ فرق کیا پڑ جاتا ہے؟ بس وہ ذہن میں رکھے، اگر کوئی ان علوم کو جان لے، اس کے بعد ان علوم کا انکار کرے، تو وہ اللہ کی رؤیت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ کبھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اور اگر ان علوم کا اقرار کر لے، ہاں سب ہے، آمنا، ہم ایمان لائے، جیسے اس کی شاعری نشان ہے، ہم نہیں جانتے وہ کیسا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں، اسی کی حیات دینے سے ہم زندہ، اسی کے تھامنے سے ہم قائم، اور ہم کو بقا حاصل ہے، اللہ ہی سے ہم سب کو بقا اور کائنات کے ذرے ذرے کو بقا حاصل ہے۔ اگر اتنا کہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ عزیز رؤیت حق سے مشرف ہو جاؤ۔ اس دنیا میں نہ ہو سکے تو کیا ہوگا؟ کم سے کم آخرت میں تو ہو ہی جائے گا، اتنا تو ہوگا۔ لیکن اس دنیا میں اہل عرفان نے رؤیت کے ذرائع بتائے، یہاں بھی رؤیت ہوتی ہے، رؤیت من حیث الآثار، رؤیت من حیث الافعال، رؤیت من حیث الصفات۔ یہاں پر رؤیت من حیث الذات نہیں ہو سکتی۔ جب موسیٰ سے کہا لن ترانی تو مجھے اور آپ کو کہاں ہو سکتا ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ کہا تعالیٰ جل شانہ جن کو رؤیت سے مشرف فرماتے ہیں، اگر ان علوم کو مان لے تو باعث قرب حق، باعث رؤیت حق بنتا ہے، اور اگر ان علوم کا انکار کر دے تو مانع رؤیت حق بن جاتا ہے، رؤیت حق کے لیے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چیز کیوں بتا رہے ہیں ہم؟ کیا ضرورت ہے صاحب اتنے بڑے بڑے باتیں بولنے کی؟ خیال آتا نا، آپ کو بھی آیا ہوگا۔ اس کے لیے تھوڑی دیر میں اس مضمون پر بات کر کے حسب معمول ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ یہ صرف ہم جو جملے کہہ چکے سات مجلسوں میں، ایک مجلس میں نہیں کہا ہم نے، کتنی مجلسوں میں ہم نے کہا؟ سات مجلسوں میں کہا، ایک ایک مجلس، دو دو مجلسوں میں ایک ایک مضمون کو ہم نے سمجھایا۔ کیوں کہا؟ یہ سب صرف اور صرف اور صرف آمنت باللہ کے اندر داخل، یہ سب پہلے ہیں، آمنت باللہ میں داخل ہے۔ دیندار بننا ہے، ایماندار بننا ہے، تو یہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے، ورنہ تم مجھے یہ بتاؤ آمنت باللہ کے مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ میں اللہ پر ایمان لایا، اتنا بول دیا تو ہو گیا، اتنا ہی بولتے نا، میں اور بچوں کو کیا رٹا رہے، یہ کیا رٹا رہے نا، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، بول دو، ہو گیا۔ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کے غیر کی ہے؟ ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کے غیر کا ہے؟ قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کے غیر کی ہے؟ کمالات کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، اللہ کے غیر کے ہیں؟ جو کچھ نظر آ رہا ہے میرا آپ کا ہے یا اللہ کا ہے؟ جب سو اس کا ہے تو پھر یہ اس میں آتا نہیں آتا. اللہ کا بولنا آمنت باللہ ہے. ایک ہے ایمان اجمالی اور ایک ہے ایمان تفصیلی. نہیں سمجھ سکا صاحب, میں گاؤں کا آدمی, میں جاہل آدمی, میں ناقص آدمی, عالموں کی بات اور ہے, میرے کو نہیں آتا. تو یہ ہے کما ہوا بھی اسمائی ہی و صفاتی. ارے وہ کیسا ہے کہ مسجد مان لیا تھی جاؤ, جیسے اس کی شایا نشان میں مسجد مان لیا, کما ہوا وہ جیسا کہ ہے کہ اسمائی ہی اس کے ناموں کے ساتھ, وہ صفاتی ہی اس کی صفات کے ساتھ. کرنا کیا ہے؟ وقبلت جميع احکامی, ان جو بولے وہ کر لے تو ساتھ جاؤ, میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں. اس کو کیا بولتے میں اور آپ اس میں جاتے, میرا بھی اس میں شمار ہوتا, میں کوئی الگ بھی نہیں ہوں, نہ کوئی جو سیکھ لگے ہیں نہ کوئی پر لگے, میں بھی آپ ہی کی طرف, میں بھی اسی میں آتا ہوں. میں نہیں جانتا اللہ کی شیونات کیا ہیں, میں نہیں جانتا اللہ کی تجلیات کیا ہیں, میں نہیں جانتا اللہ کی کل کمالات کیا ہیں. ہم بھی ناقص ہیں, ہم بھی جاہل ہیں. میرے دوستو ہم اور آپ اللہ کی حقیقی شان سے واقف نہیں ہیں, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہ جیسے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنی صفات کے ساتھ, ہم نے ویسے اللہ کو مان لیا. ورنہ ان کے مرتبے تک کون پہنچ سکتا ہے؟ ان کو کیسے جانا جا سکتا؟ نہیں جانا جا سکتا. اس لیے اس ایمان کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان اجمالی. لیکن صرف اتنا مان لینے سے کافی نہیں ہوتا. ایک ہوتی ہے اصل, ایک ہوتی ہے اس کی فرع, ایک ہوتی ہے اصل, ایک ہوتے ہیں اس کے اجزاء. جیسے ایک کو مانیں گے ویسے سب کو ماننا پڑے گا, سمجھ گئے؟ اگر نہیں مانو گے تو انکار لازم آ جائے گا, اور انکار کی وجہ سے کفر لازم آ جائے گا. انکار کہتے کس کو ہے؟ کفر کو. کفر کی کیا مانا ہے؟ انکار کرنا. کفر کی کیا مانا ہے؟ انکار کرنا. انکار کرے تو کفر, کفر کرے تو دندے, اعتراض کرے تو اندے. اتنا ہی ہے نا, نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ یا سزائیں پاؤ, جزا اور سزا کا تو نظام. میرے دوستوں ہم تعالیٰ کے نشان ہو کے صرف ایک لفظ کو ہم نہیں سمجھ سکے, ان کی جامعیت کیا ہوگی, ان کے کمالات کیا ہوں گے. آمنت باللہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری کی ساری آمنت باللہ کے زمرے میں آتی ہیں, زمن میں آتی ہیں, اس کے اجزاء کہلاتے ہیں. اس کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے دوسرے مضمون کا میں نے آغاز کیا. دیکھو اللہ نے دین مکمل کر دیا, یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, جب نازل ہوئی کون سا مہینہ تھا؟ کون سا مہینہ تھا؟ سیرت. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو مبارک کرے, سب کو مبارک کرے آپ کی مدد سے. دیکھو ذی الحجہ کا مہینہ کیسے, نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں صحابہ سے پوچھتے ہیں, اے صحابہ بتاؤ میں نے تمہیں دین پہنچا دیا, میں نے دین پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے؟ صحابہ نے کیا کہا؟ ہاں آپ نے دین پہنچا دیا. نبی نے کیا فرمایا؟ پھر گواہ ہو جاؤ. پھر کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ غَائِبٌ, ہر آنے والا بات والے کو پہنچا دے, ذمہ داری کرا دی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی, پوچھتے مبارک اور یوں کہا اللہم اشہد, اے اللہ آپ کی گواہ ہو جائے. تو دین کیا ہو گیا؟ مکمل نبی نے پہنچا دیا. جب دین نبی نے مکمل پہنچا دیا ہے, آقا علیہ السلام نے صحابہ کو گواہ کر لیا, اللہ کو گواہ کر لیا. اب اس میں کچھ زیادتی ہو سکتی ہے؟ جس میں رتی برابر کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ختم ہو گیا چیپٹر کلوز. اس چیپٹر کلوز کرنے کے لیے مہر کی ضرورت تھی. جیسے آدمی خط لکھتا ہے تو خط کے نیچے دستخط کر دیتا ہے کہ یہ خط میری طرف سے ہے. وہ دستخط کیوں کرتے معلوم ہے آپ کو؟ بتاؤ. دستخط آخری حرف کے پاس اس لیے کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی بڑھانا نہ گھٹانا. خط جب لکھتا ہے آدمی یہ خط میری طرف سے ہے تو خط کے اینڈ میں سگنیچر کرتا ہے, اسٹیمپ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس کے آگے نہ کچھ بڑھنا نہ گھٹنا ہو, جو ہے لکھتا ہے جیسا ہے ویسا رہنا, اس میں نہ کمی ہونا نہ زیادتی ہونا. تو یہ ختم ہے دین مکمل ہونے کا. الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی, اور ہم نے تمام کر کے اپنی نعمت کو وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے بحیثیت دین ہم نے اسلام کو پسند کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں دوسری جگہ قرآن شریف میں پروردگار عالم نے واضح لفظوں میں فرما دیا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم یہودیت لا کے کہو کہ میں دیندار ہوں، تم نصرانیت لا کے کہو کہ میں دیندار ہوں، تم صابیت لا کے کہو میں دیندار ہوں، تم مجوسیت لا کے کہو کہ میں دیندار ہوں، تم تحریریت لا کے کہو کہ میں دیندار ہوں، اللہ کہتا ہے فلن یقبل منہ، کوئی بھی ہو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ نے فرما دیا تمہارے لیے جو ہم نے پسند کر رکھا ہے وہ تو اسلام ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کی حیثیت سے ہم نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور کوئی اور چاہے اسلام کے علاوہ دین لائے، فلن یقبل منہ وہ فی الاخرہ من الخاسرین، اور وہ قیامت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے، آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ اب جب یہ دین مکمل ہو گیا اور اس دین کے علاوہ کوئی دین پسندیدہ اور محبوب ہوئی، تو جو دین پسندیدہ ہے وہ دین کس کو کہتے ہیں، وہ شریعت کس کو کہتے ہیں، تمہیں پتا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، یا آپ مجھے بتا دو یا میں آپ کو بتا دوں، یہ کس صورت نہ دی، آپ سکھاؤ میں سیکھنے کو تیار ہوں، آپ سمجھاؤ میں سمجھنے کو تیار ہوں۔ دین سیکھنا تو مائنڈ پر پڑے، ہر آدمی کو مرتے دم تک دین سیکھنا چاہیے، اور اگر میں بتاؤں آپ کو حق کے خلاف لگے آپ علماء سے پوچھیں، بات غلط معلوم ہو آپ پوچھیں جس پر اعتماد ہو، اگر بات گڑبڑی ہو تب بھی قبول کرنا ہے، مگر سچ ہو تو قبول کرنا ہے، اس میں کمی بھی نہیں ہو سکتی، اس میں اضافہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو کمی بھی نہیں ہو سکتی، اضافہ بھی نہیں ہو سکتا، اس دین کے مجموعے کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ دین ہے؟ دین کس چیز کا نام؟ دین تین چیزوں کے مجموعے کا نام، یاد رکھیں گے، یا آنے والا بچہ بچہ اچھی طرح یاد رکھے، تاکہ کل کوئی ڈنڈی مارنا چاہے تو اس کی ڈنڈی ٹوٹ جائے لیکن آپ پر حق نہ آئے۔ یہاں آنے والے ہر سالی کو پتا ہونا چاہیے نبی کسے کہتے ہیں، یہاں آنے والے ہر سالی کو پتا ہونا چاہیے دین کسے کہتے ہیں، یہاں آنے والے ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے راہ منزل ناسوت کی تعلیم کیا ہے، منزل ملکوت کی تعلیم کیا ہے، منزل لاہوت کی، منزل جبروت کی تعلیم کیا ہے، منزل لاہوت کی تعلیم کیا ہے۔ نام لے کے ہم خاطر نہیں بنے، نام لے کے چشتی نقشبندی سہربتی نہیں بنے، الحمدللہ اس کے علوم ہم جانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ مکمل عمل نہ ہو سکے تو انسان ناطے سے ہر چیز پر کلی عمل ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن میرے دوست علوم جانتے ہیں اور اس میں کمی زیادتی کو برداشت نہیں کرتے، جو ہے وہ ہے، جو پہنچا دینا ہے وہ پہنچا دینا ہے، ہمارے پاس علوم چھپانے کا کچھ بھی نہیں ہے، بند کمرے میں کان میں نہیں، جو ہے وہ قرآن میں۔ اسی لیے ہمارے شیخ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کلام غلام منظوم میں ایک نظم کا ایک حصہ فرمایا، جو نس سے قرآن سے ثابت نہ ہو، جو نس سے قرآن سے ثابت نہ ہو وہ راز راز ہی نہیں ہے۔ راز اگر کوئی بول رہا ہے راز ہے بول کے، قرآن سے ہے تو راز کا رہا، اور اگر قرآن سے نہیں ہے تو پھر کچھ چھپا کے بول لے کیونکہ وہ دل ہی نہیں رہا۔ جو نس قرآنی سے نہ ہو ثابت وہ راز راز ہی نہیں، جو ہے وہ ہے برملا دین حق، بے کھٹ کے جس کو بتایا جا سکے، بے ڈرے جس کو سمجھایا جا سکے۔ میرے دوستو تین چیزوں کا نام دین، اس کو کہتے ہیں نمبر ایک عقائد، کیا مکمل یہی دین ہے؟ نہ۔ کیا مکمل یہی دین ہے؟ نہ۔ لیکن اتنا اگر کوئی مان لے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا مان لینا بھی اس کو جنت میں لے جائے۔ کیوں کہتے ہیں؟ ان کے گھر کی کتاب ہے یا دین ان کی جاگیر ہے، جو چاہے کمی کرو جو چاہے زیادتی کرو، نہ۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایک بار بھی اخلاص کے ساتھ کہا لا الہ اللہ وہ جنت میں یقیناً داخل ہوگا. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، زکات نہ دیتا ہو، حج نہ کرتا ہو تو پھر ہو سکتا ہے وہ جہنم میں ایک مدت تک رہے، لیکن ایک نہ ایک دن لا الہ الا اللہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے گا. ہے نا، حدیث کی بنیاد پہ کہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں لکھا ہے. حنفیوں تو دلائل بھی ہیں، بے دلیل کی حنفیت کو قبول نہیں کیا، استدلال کے ساتھ قبول کیا ہے، نہج نبوت سے قریب تر سمجھ کے قبول کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان دے کر بھیجا گیا یا آپ کو جو ایمان دے کے مبعوث کیا گیا اس کائنات میں، اس کا پہلا جز کیا ہے؟ عقائد. اس کا پہلا جز عقائد، اس کا دوسرا جز مسائل، اس کا دوسرا جز مسائل، اس کا تیسرا جز اخلاق. یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ دین. اور کے زمانے میں بڑا ہونا یہ ہے یار، لوگ پہلے پوچھتے ہیں بخاری شریف کی دلیل ہے کیا؟ لو آپ کو بخاری کی دلیل سنا دو. امام بخاری نے نقل فرمایا جس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، حدیث احسان بھی کہتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ آپ کے زانو مبارک سے آپ کے گھٹنے سے گھٹنا لگا کر قریب ہو کے بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا تو پوچھنے لگا عمر ایمان ہو یا رسول اللہ؟ کیا پوچھا؟ عمر ایمان ہو یا رسول؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کے ملائک پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، خیر شر کو تقدیر کے ساتھ سمجھنا، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا. یہ سات چیزیں اصل ہیں. اس میں ایک تقدیر میں میں نے ایک جملہ اضافہ یہ کیا ہے سمجھانے کے لیے، کیونکہ تقدیر معلق بھی ہے محرم بھی ہے، پھر تقدیر ہی سے خیر بھی ہے شر بھی. تو جملہ کتنے بن گئے؟ آٹھ. میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، روایات کو ذہن میں رکھ کے کہا. اصل کیا ہے؟ سات. ایک چیز ظاہر بنتی ہے جو بعد میں انشاءاللہ سمجھائیں موقع کی مناسب سے. یہ سات چیزیں نبی علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں فرمائی، ومن ایمان، ایمان کیا؟ دوسرا سوال سائل نے سوال کیا، ومن اسلام، اسلام کیا ہے؟ اچھا یہ سن لو، آقا نے فرمایا ایمان لانا اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، جو ہے تفصیل سات چیزیں بتائی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو عقائد کہتے ہیں، اسی کو عقائد کہتے ہیں. دوسری چیز جو پوچھی ہے سوال میں، اسلام کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کیا فرمانے لگے؟ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکات دو، حج ادا کرو اگر تم صاحب استطاعت. دوسری جگہ روایت حدیث میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام من استطاع الیہ سبیلا. ایمان لانے کے بعد نمازوں کا قائم کرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بغیر نہ نماز کام دے گی، نہ روزہ کام دے گا، نہ زکات کام دے گی، نہ حج کام دے گا. ایمان کے بغیر کوئی چیز کام نہیں دیتی. بنیاد کیا بنی؟ ایمان کے بعد نماز، روزہ، زکات، حج، یہ چیزیں چار بتائیں. یہ چیزیں کیا ہیں؟ ارکان اسلام کہلاتے ہیں. اب اس کی تفصیلات ہیں، کیا تفصیل ہے؟ نماز کب پڑھنا، کتنے رکعت پڑھنا، کون سی رکعت میں کیا پڑھنا، دیوار مفصل کیا ہے، اوسط مفصل کیا ہے، اسارۃ مفصل کیا ہے، کون سی وقت میں کون سی نماز ہے، اور اس وقت میں کون وہ نماز کتنے رکعت والی ہے، اس میں قیام میں کیا پڑھے، اس میں رکوع میں کیا پڑھے، اس میں قائد سجدوں میں کیا پڑھے، بین سجدتین کیا پڑھے، قائدے میں کیا پڑھے، سلام کب پھیرے، کیسا پھیرے، نماز سے کیسے فارغ ہوا جائے، نماز کے بعد دعا کا طریقہ کیا ہے، نماز کے بعد کی تسبیحات کیا ہے، تفصیلات ہیں نا. سب معلوم ہو گیا. وضو کرے بغیر اللہ اکبر ہو کے ٹھہر گیا، بہت ہی. تو وضو نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو وضو کے لیے فرائض کیا ہیں، وضو کی واجبات کیا ہیں، وضو کی سنن کیا ہیں، وضو کی مستحبات کیا ہیں، اور اگر وضو کر لیا لیکن نہانا ضروری تھا، ہوتا وضو، تو وضو کے ہونے کے لیے غسل ضروری، تو غسل کے لیے فرائض کیا ہے، غسل کے لیے سنت طریقہ کیا ہے، پھر آدمی کب غسل کرنا چاہیے، غسل کا فرض، غسل کب فرض ہوتا ہے، غسل کیسے ٹوٹ جاتا ہے، وسیلہ جناب کس کو کیا بولتے، مسائل میں مسئلے نہیں بتا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں تم جس کو پسند کرتے اس سے پوچھو جی، میرے سے نہیں پوچھنا، میں مفتی بھی نہیں ہوں، میں سب نہیں دیتا نا، میں مسئلے بتاتا، میں صرف شوق اٹھاتا ہوں آپ کا، آپ کے جذبے کو بیدار کرتا ہوں، آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ سیکھنے کی چیز ہے، اسے سیکھو، میں نے بتایا کہ بھائی عقائد ہے، عقائد کس سے سیکھنا، متکلمین سے سیکھتے ہیں، ایرے ڈیرے نتھو ڈیرے سے نہیں سیکھتے ہو، جو کل کل کا مولوی ہو اور پرسوں پرسوں سے نمازیں شروع کی ہوں اور آج آج اس نے دین سمجھا سمجھنے کا دعویٰ کر دیا ہو اور یہ کہنے لگا ہو کہ صاحب اللہ یہاں نہیں ہے وہاں ہے، اس سے تھوڑی دین عقائد سیکھیں گے، عقائد سیکھیں گے متکلمین اسلام سے، جو ایک ایک لفظ کی گہرائی تک، اس کی گہرائی تک خود پہنچے ہوں اور امت کو بتایا ہو قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ نبی، یہ منشاء خداوندی ہے، یہ طریق نبوی ہے، یہ اجماع امت ہے، یعنی صحابہ نے نبی سے یہ سمجھ کر قبول کیا ہے تو لے گئے، نہیں تو نہیں لیں گے، ان کی مرضی سے، ان کی مرضی سے، ان کے قیاس سے، ان کے قیاس سے عقائد قبول نہیں کیے جاتے، مسئلے میں قیاس چلتا ہے، عقیدے میں قیاس نہیں چلتا، قرآن و سنت اجماع امت عقیدے میں چلتا ہے، سمجھنا، نبی صحابہ نے جو سمجھا وہی سمجھنا ہوگا، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے عقیدے میں، اسی لیے ہمارے شیخ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں قرآن و سنت جمع شخصیت مساوی ہے اہل سنت، حساب ڈالتے ہو بات کو، حساب سمجھانے کے، جب تک قرآن و سنت اور اجماع امت نہ ہو ہمارے عقیدے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، کیا عقیدے عقائد ہیں، عقیدہ کس سے سیکھنا، میں پتا بتا رہا ہوں، متکلم جس کو کہتے ہیں اس سے عقیدہ سیکھنا، ہمارے پاس یہ ہے کہ متکلم اور بھی لوگوں کو بولتے ہیں، مثلا ہم اگر دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہوں تو ہم جب جاتے ہیں تو مشورہ ہوتا ہے جماعتوں میں، مشورے میں طے ہوتا ہے صاحب آج کھانے تعلیم کون رہے گا، خدمت کون کرے گا، آج کتابی تعلیم کون کرے گا، آج گشت کے آداب کون بتائے گا، آج کھانے کے آداب کون بتائے گا، ٹھیک ہے، آج تعارف کی بات کون کرے گا، اور پھر اس کے بعد آج بیان کس کا ہوگا، جب گشت کے آداب ہو جائیں، گشت میں جانے لگے تو پھر تین چیزیں طے کی جاتی ہیں، ایک امیر ہو، ایک رہبر ہو، ایک متکلم ہو، اب جب متکلم کو طے کرتے ہیں یہ بھی متکلم ہے تو کیا وہ عقائد سکھائے گا، ہے نا، یہاں بھی بولتے ہیں متکلم، لیکن وہ عقیدہ، وہ متکلم بمعنی تکلم کرنے والا، بات کرنے والا، عقیدہ سمجھانے والا معنی نہیں کرتا ہوں، متکلم اسلام وہ ہے جو اسلام کی حقائق بتانے والا، عقیدہ متکلم اسلام سے سیکھیں گے، ٹھیک، عقیدہ کس سے سیکھیں، متکلم اسلام جو حقائق بتانے والا، جو تفکر علم رکھتا اس کو بھی متکلم کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی سنت ادا کرتے ہوئے دعوت دیتا ہے، اس لیے مسائل کس سے سیکھنا، تبھی تو مسئلے ہیں، نماز، نماز سے پہلے وضو، وضو سے پہلے غسل، یہ سب مسئلے ہیں، روزہ کب رکھنا، عید کے دن کے لڑکوں میں روزہ اللہ کو بہت خوش ہوتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، مسئلہ ہے نا یہ، عید کے دن کیوں نہیں رکھ سکتے، ارے اللہ نے کہا کھاؤ، تم کہتے ہو نہیں کھاتا تو اللہ کی مخالفت نہیں ہوتی، جس دن حرام ہے اس دن روزہ رکھ سکتا ہے آدمی، عید کے دن تو حرام ہے، حرام دن میں روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رمضان میں اللہ کہتے ہیں روزہ رکھو، وہ بولے رمضان میں نہیں رکھتا، بعد میں رکھتا، شوال میں چلتا، مسئلے ہیں یہ سیکھنا پڑتا ہے، رمضان میں روزے رکھے گا یہ فرض کہلائیں گے، غیر رمضان میں رکھنا چاہے گا، ایام بھی اس کے روزے رکھنا چاہے ہم کہیں گے یہ سنت ہے، ماہ محرم کی 9-10 کو 10-11 کو روزہ رکھنا چاہے ہم کہیں گے یہ سنت ہے، ذوالحجہ کی عید سے نبی تک روزہ رکھنا چاہے گا ہم کہیں گے یہ سنت ہے، عرفے کے دن کا روزہ رکھنا چاہے گا ہم کہیں گے یہ سنت ہے، اس کے علاوہ نفل رکھنا چاہے گا ہم کہیں گے مستحب ہے، اجازت ہے، عبادت ہے، شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے، یہ کہا جائے، لیکن عید کے دن رکھنا چاہے ہم کہیں گے نہیں رکھ سکتا، یہ کیا کہلاتے ہیں، مسائل، زکات نکالنا ہے ابا کو دے دیتا ہوں چلتا، دادا کو دے دیتا ہوں چلتا، بیٹے کو دے دیتا ہوں، اوپر نہیں کیا تو نیچے کو دے دیتے ہوں، ہم سب نہ اوپر چلتا نہ نیچے چلتا، جس سے پیدا ہوا اس کو دنیا تو نہیں ہوتی، جس سے جو دودھ سے پیدا ہوا اس کو دنیا بھی تو نہیں ہوتی. ڈھائی فیصد دینا ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے نہیں کون سا، 2 روپے دے دوں گی، نہیں چلتا ہے بابا. تو دیا بھی تو پھر ڈھائی دینا پڑے گا، کہیں ایسی گڑبڑ نہ ہو جائے. کیونکہ جب مسائل میں بلجھ کے آدمی مزید سوالات کرتا ہے نا، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے بول رہا ہوں پوچھو مت، جتنا بتایا شریعت میں اتنا دے دو، جتنا زائد کرم کرو گے ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. روز زکات کب دینا ہے، کتنی دینا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کیا مقدار زکات بنتی ہے، آپ کی مالیت کیا ہے، اس مالیت پر منفعت کیا ہے، ان منفعت کا ثواب آپ کو کتنا نکالنا ہے، یہ وقت مفتی بتاتا ہے. آپ جائیں اس سے پوچھیں مسئلہ اور آپ کو اپنی زکات ادا کریں. مسائل ادھر حج محرم میں کرتے تو ان سا پتا یہ ہوتا ہے پکا معلوم ہے محرم آ رہا، اچھا سوچ کے بولو میں کربلا میں جا کے کر لیتا ہوں، نجف میں اشرف چلے جاتا ہوں حج ہو جاتا ہے، بغداد شریف چلے جاتا ہوں حج ہو جاتا ہے، اجمیر شریف چلے جاتا ہوں حج ہو جاتا ہے، حاجی مستان کے پاس چلے جاتا ہوں حج ہو جاتا ہے. میرے دوست حج کے لیے بیت اللہ کا جانا ضروری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ میں نے کربلا کے سیدنا حسین کو برا کہا، نجف میں اشرف میں علی مرتضیٰ کو برا کہا ہو، یا پھر یہ کہ بغداد میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہا ہو، یا یہ کہ خواجہ اجمیری اجمیر شریف کو برا کہا ہو، ایسا نہیں ہے. میں نے صرف یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے پوچھا ہے کہ یہاں حج ہوتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے حج کے لیے بیت اللہ کا جانا ضروری ہے. یہ مسئلہ ہے نا، ہے نہیں طواف کا کریں گے، یہ اور کہ ہوتا، اگر ہوتا بولے تو انہیں خارش نہیں رہتا. میرے دوستوں یہ کیا ہے، حج کب کرنا، کہاں کرنا، کیسا کرنا، اس میں طواف کسے کہتے ہیں، رمی جمع رمل کسے کہتے ہیں، استباع کسے کہتے ہیں، واجب طواف کسے کہتے ہیں، کہاں پڑھنا ہے، آپ کو زمزم شریف میں پانی پیتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، زمزم شریف کیسے پینا ہے، پھر وہاں سے صفا کسے کہتے ہیں، مروا کسے کہتے ہیں، ملے نظرین کسے کہتے ہیں، صفا پہ کیا کرنا ہے، ملے نظرین میں کیا کرنا ہے، مروا پہ کیا کرنا ہے، طواف کی چکر کتنی، صفا کی چکر، سعی کی چکر کتنی، وہاں سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، رمی جمار، پھر قربانی، پھر حلق راس یا قصر راس، پھر اس کے بعد طواف افاضہ، طواف حج یا سعی افاضہ، سعی حج. اب یہ سب کیا کہلاتے ہیں، مسائل. اس سے سیکھیں گے میرے سے، ایک وقت میں تو ہوگا نہیں، سیکھیں گے کس سے، اپنے اپنے زمانے کے مجتہد سے، عقائد متکلم سے، مسائل مجتہد سے. یہ دو چیزیں میں نے بتائی، دین کتنی چیزوں کا نام ہے، تین چیزوں کا. تو تیسری چیز کیا ہے، تیسری چیز کیا ہے، اخلاق. ماشاء اللہ اچھا ہے، اللہ حافظہ بڑھایا آپ کا. تیسری چیز ہے اخلاق. اخلاق کہاں سیکھنے کو ملتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اخلاق، اخلاق حمیدہ، اخلاق رذیلہ. اول تو یہ سیکھیں کہ اخلاق حمیدہ کس کو کہتے ہیں، اخلاق رذیلہ کس کو کہتے ہیں. دونوں یہ سیکھیں کہ کون سی چیز لینا ہے، کون سی چیز نہیں لینا ہے، پھر اس میں جس کو لینا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جس کو نہیں لینا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ہے نا. اس کا یہ ابتدا ہے، اس کی انتہا اللہ کے رویت ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ اس کی انتہا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ یہ کہاں ملتے ہیں. جیسے عقائد سکھانے والا ضروری ہے اور اس کو متکلم اسلام کہتے ہیں، جیسے مسائل سکھانے والا ضروری ہے اس کو مجتہد اسلام کہتے ہیں، ایسے ہی اخلاق سکھانے والا ضروری ہے اس کو مشائخ حقہ کہتے ہیں، مشائخ اسلام کہتے ہیں. اسلام کی صحیح معنوں میں اخلاق کی تعلیم کو اللہ کے بندوں میں، نبی کی امت میں پہنچانے والا یہ شیخ طریقت کہلاتا ہے. کون سا کام ملتا پتا، میں بتا دیا، وہاں سے لے لینا. ایک دکان میں ملتی ہے چاول، ایک دکان میں ملتا ہے چاول، آپ جا کے بولے بھنڈی دے دیں، دیتا ہے وہاں کو. جس دکان میں جو ملتا ہے اس دکان میں بولے ہو. سپر مارکیٹ ایک کی چھ اسلام کی، وہ جنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جہاں پر عقائد میں ملے، جہاں پر مسائل میں ملے، جہاں پر اخلاق میں ملے، یا پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ ہیں کہ ان کے پاس عقائد بھی ملے ہیں، ان کے پاس مسائل بھی ملے ہیں، ان کے پاس اخلاق بھی ملے ہیں، یا پھر اس کے بعد زمانہ بدل گیا تو پھر اتنا استعداد نہیں رہی کہ ایک ہی دکان پہ ساری چیزیں مل جائیں، تو پھر ہر آدمی نے اپنے اپنے صلاحیت کے اعتبار سے اپنا وہ یوں سمجھے کہ میدان سجایا ہے، متکلمین نے عقائد سمجھائے، مجتہدین نے مسائل سمجھائے، اور شیوخ طریقت نے اخلاق سمجھائے اور سکھائے، تو کون سی چیز کس کے پاس ملتی ہے؟ یہ سب کو ماننا بھی پڑے گا اور سب سے لینا بھی پڑے گا۔ اب جب متکلمین اسلام کے پاس جا کے کہتے ہیں صاحب یہ بتا دو آمنت باللہ کا مطلب کیا ہے، یہ تو میں نے بھی پوچھا ہی بتایا ہی نہیں ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں متکلم سے جا کر مجھے عقیدہ یا ایمان سکھا دو، یا ایمان کا پہلا جز آمنت باللہ کا، ابھی چھ رہے دو خالی آمنت باللہ کا مطلب بتا دو، وہ کیا کہتا ہے؟ تو میں اللہ کو مانتا ہوں جیسا کہ ہے وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ، کیوں کم از کم ایمان میں داخل ہو جائے۔ اب آپ یہاں رک جاتے ہیں یا آگے بڑھنا چاہیں گے؟ آگے بڑھنا چاہو گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ کہو کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے دکھانے سے نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، جو نظر آئے وہ مخلوق ہے، اس لیے ان کی عبادت نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں آمنت باللہ۔ آثار اللہ غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ پھر ان سے پوچھتے ہیں یہ جو آثار نظر آ رہے ہیں ان سے کچھ ہوتا ہے؟ وہ متکلم کہتا ہے نہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ پاک نے ہی زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے، وہ اللہ پاک ہی زمین اور آسمان کے سارے نظام کو چلاتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جب وہ کسی پر مصیبت ڈالتا ہے کوئی اس کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، جب وہ کسی پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کو قدرت ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ نفع پہنچانا چاہے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر کون کرتا ہے؟ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس کو توحید فعلی کہتے ہیں۔ آمنت باللہ میں یہ بھی داخل ہے، جو کچھ صفات نظر آ رہی ہیں اللہ پاک کی صفات ہیں، حیات ان کی ہے، علم ان کا، ارادہ ان کا ہے، سماعت ان کی ہے، بصارت ان کی ہے، قدرت ان کی ہے، کلام ان کا، جب ہم پوچھتے ہیں یہ صفات کس کی، وہ کہتا ہے یہ اللہ کی۔ آمنت باللہ میں یہ بھی داخل ہے۔ اچھا صاحب، صفات میں پھر دو عجیب عجیب قسمیں ہیں، ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ کھلا رہا ہے آپ کہتے ہیں، اللہ پلا رہا ہے آپ کہتے ہیں، تو بہت سے فقیر بھی ہیں ان کو کھانے کو نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کی مرضی جسے چاہے کھلائے، اس لیے کہ کھلانا اس کے اختیار میں ہے، جس کو دینا چاہے دیتا ہے، اعطینا عطا کرنا اس کی صفت ہے، لہذا وہ معطی بنا، جس سے چاہے روک لے، اللہ چاہتا ہے تو روک لیتا ہے، جب روکتا ہے تو وہ مانع کہلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو مطلب یہ ہوا معز اس کی صفت ٹھہری، مذل اس کی صفت ٹھہری، عطا اس کی صفت ٹھہری، منع اس کی صفت ٹھہری، کسی کو چاہتا ہے نفع دیتا ہے، نافع اس کی صفت ٹھہری، جس کو چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے، ضار اس کی صفت ٹھہری۔ اب مجھے یہ بتاؤ ایک دوسرے کی ضد ہے نفع نقصان، ایک دوسرے کی ضد ہے یا نہیں؟ جب دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں تو یہ ایک میں کیسا ہے؟ میں اگر آپ کی خدمت کرتا ہوں دوسرا خدمت نہیں کرتا تو آپ بولتے ہیں نا ارے صاحب جو اچھے ہیں وہ برے ہیں، لیکن اچھا بھی ہونے سے دوسرا بول سکتے اس کو نہیں بول سکتے، بولے تو جاتے ہیں ہاتھ سے، ہے صفت اس کی، نفع وہ نقصان وہ پہنچاتا ہے، عطا اس کے پاس، منع اس کے پاس، عزت اس کے پاس، ذلت اس کے پاس، کہتے ہیں یہ صفات متضادتا ہیں، اور یہ اللہ اس کی عطا اس کا فضل ہے، اس کی منع اس کا عدل ہے، اس کی عطا اس کا فضل ہے، اس کی منع اس کا عدل ہے، اس کا نفع اس کا فضل ہے، اس کا نقصان پہنچانا اس کا عدل ہے، تو کس کی ہمیں صفات؟ وہ تو اس کی نا صفات متضادتا کس کی؟ متکلم کہتا ہے صفات متضادتا اللہ کی، کچھ صفات وہ ہیں جو غیر متضادتا ہیں، وہ کس کی؟ مثلا زندگی دینا، زندہ رہنا، کبھی جس کو موت نہ آئے، یہ کس کی صفت ہے؟ وہ لڑائی، وہ زندہ ہے، اس کو موت کبھی نہیں آتی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، قرآن شریف میں وہ زندہ ہے، موت اس کو کبھی نہیں آتی، فنا کبھی اس کو نہیں جاتی، نہیں چھوتی، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ میں کسی میں یہ قوت ہے کہ وہ زندہ ہو اور مرے نہیں؟ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور میں علم ہے درجہ کمال کا، جو اوپر کا بھی جانے، آخر کا بھی، پیدا ہونے سے پہلے کا جانے، بھی مرنے کے بعد اس کے نتائج سے بھی واقف ہو؟ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ جاننے والا علیم وہ ہے، علام وہ ہے، علام الغیوب وہ ہے، علیم بذات الصدور وہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور وہ ہے، آنکھ کے ابروؤں سے کیے جانے والے اشاروں کو تک جاننے والا، یہ اللہ کے سوا کون ہے؟ تو مذکر اچھا علیم کی ضد کیا ہے؟ جہل ہے۔ کیا اللہ کو جہل چھوتا ہے؟ کیا نام اللہ جاہل ہے؟ کبھی جہل اللہ کو قریب ہو سکتا ہے؟ پھر موت کون پیدا کرے؟ موت کون پیدا کرے؟ جہل کون پیدا کرے؟ اللہ پیدا وہ کرے جہل کو، موت کو پیدا وہ کرے، لیکن وہ مرتے نہیں، لیکن وہ جاہل نہیں ہے نا۔ اس قرار بے چینی کس میں ہے؟ ہم میں۔ بے ارادگی کس میں ہے؟ ہم میں۔ کیا اللہ میں بے چین ہے؟ بے ارادہ ہے، کوئی کام کرنے کی سوچ نہیں سکتا۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کن، بس فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ ایک ہے نہیں کر سکنا، کوئی ارادہ ہی نہ کر سکے، ذہنی صلاحیت معلوم ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضطر۔ کیا اللہ مضطر ہے؟ ایسا تو نہیں۔ ایک ہے کرنے کی قابلیت اور قدرت، اور ایک ہے عدم قدرت۔ یہ کام میں کر سکتا ہوں، وہ کام نہیں کر سکتا۔ مثلا میں بیان کر سکتا ہوں، قرآن مجید کی تفسیر نہیں سنا سکتا، یا یہ کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، ڈیزائن نہیں دے سکتا، انجینئر میں نہیں بن سکتا، ڈاکٹر میں نہیں بن سکتا، آپ کا کام اور ہے، میرا کام اور ہے، یہ ہے نا۔ ایک کام کر سکتے ہیں، دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ کیا اللہ میں ایسا ہے کہ دوسرا کام نہ کر سکے؟ جو کام کرنا چاہے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت۔ قادر کون ہے؟ قدیر کون ہے؟ قدرت والا کون ہے؟ اللہ۔ ضد اس کی جو ہے، عجز ہے، نہ کر سکنا۔ یہ اللہ کو چھو سکتا ہے؟ عجز اللہ کے پاس۔ یہ صفت کیا ہے؟ حیات بنا قدرت۔ یہ صفت کیا ہے؟ جس کی ضد اللہ میں نہ ہو، یعنی مردگی اللہ میں نہیں، جہالت اللہ میں نہیں، اضطرار اللہ میں نہیں، عجز اللہ میں نہیں، ہے نا۔ یہ صفات کیا ہے؟ غیر متضاد، جس کی ضد اللہ میں نہیں۔ تو متکلم کیا کہتا ہے؟ یہ کس کی؟ یہ بھی اللہ کی۔ اور جو صفات ہیں، نفع اور نقصان، تو کیا ایک کو کمال والی بولنا، دوسرے کو نقصان والی بولنا؟ متکلم کہتا ہے نہیں، اس کی جتنی صفات ہیں سب کمال والی ہیں، نقصان پہنچایا تو پورا پہنچاتا، ہارا نہیں پہنچاتا، وہ قابل ہے نا، ناقص تھوڑے ہیں۔ قبولیت کی تمہیں جتنی صلاحیت ہے، وہ اس اعتبار سے قبول کرتے ہیں۔ نفع قبول کرنے کی جتنی صلاحیت ہے اتنی قبول کرتے ہیں، نقصان پہنچایا تو جتنا قبول کرنے کی صلاحیت ہے تیش کرتے ہیں، اس سے زیادہ ایتم ہو جاتے ہیں۔ ہی ہوتا خلاصہ ہے۔ تو متکلم سے پوچھتے ہیں تو یہ کہتا ہے صفات اللہ کی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ موصوف بالصفات الکمال ہے، منزہ عن النفس والزوال ہے۔ یہ کہنے ہیں آمنت باللہ میں، صرف آمنت باللہ کہہ کر اس نے اللہ کی ذات کو مانا، اللہ کی صفات کو مانا، اللہ کے افعال کو مانا، اللہ کے آثار کو مانا۔ جب یہ سب مان رہا ہے، جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ صرف یہ کہہ رہا آمنت باللہ۔ کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ آمنت باللہ۔ باقی چھ چیزیں ابھی باقی ہیں، اٹھا کر تو اگلی مجلس میں سنائیں گے۔ آج سنائے تو آپ بول دیں نہیں، بول دیں تو جاتے ہو سب میں کو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفات متضاد، اس کی صفات غیر متضاد، اس کی اللہ پاک صفات کمال سے متصف ہے۔ اللہ ہی افعال، خالق افعال ہے، خالق فعل ہے، فاعل حقیقی ہے، مختار کل ہے۔ اللہ ہی پاک، اللہ پاک کی کے آثار ہے جو خود نظر آ رہا ہے، اللہ کا ہے، اللہ اس کے مالک و مختار ہے۔ ہمارا عقیدہ آمنت باللہ میں یہ سب، اس اصول کو سمجھنے کے لیے میں ہمارے خیالوں کا ایک حصہ سنا دوں. تھوڑا سا علمی بات ہوتی ہے نا, ذہن ذرا خشک ہو جاتا ہے ذرافت کے طور پر, لیکن انشاءاللہ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے آپ کو مدد ملے گی. اس لیے سناتا ہوں, یہ نہیں کہ مجھے ایسا نہ ہے, لیکن یہ کہ مضمون کو سمجھنے میں مدد ملے تو بھی سنایا جا سکتا ہے. دیکھو ہمارے خیالوں تھے, انتقال ہو گیا, اللہ رحمت فرمائے, مغفرت فرمائے. عبد الرحمٰن نام تھا, انجینئر تھے. ایک مرتبہ وہ کہنے لگے اپنی خادمہ سے, کام کرنے والی نوکرانی سے, تیلگو تھی, اس کو تیلگو زبان میں بتا رہے تھے, ارے کیا مشکل آئی بول نہ کو بولے کیا ہوا جی صاحب پوچھے, بولے تھے ایک بار برا تھا قبول ہے, بولے کیا بول دیکھا کیا بول کیا بولتا آدمی قبول ہے بولا, ایک ہی بار بولا قبول ہے بولا, تو کیا ہوا پوچھے, ارے قبول ہے بول ایک نہیں بولا, وہ ایک میں اتنے بولا پوچھو نہ کو بولے کتنے بولا, اس کے کپڑے قبول ہیں, اس کی بیماری قبول ہے, بیماری میں دوا قبول ہے, انہیں بھوکی ہے تو کھانا قبول ہے, اس کو گھر لینا قبول ہے, اس کو بچے ہوتے تو ان کو پڑھانا قبول ہے, اس کی ڈلیوری ہوئی تو دوا خانے کو لے جانا قبول ہے, اس کے چوڑیاں قبول, اس کے کپڑے قبول, اس کا پاؤڈر قبول, ایک قبول میں سب قبول ہو گیا. بولے اس کا کیا مطلب ہے, ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ کام تو باللہ میں یہ سب قبول لیے تو ہے, خالی ایک بار قبول بول رہے ہیں تو ایک عورت سے متعلقات جو ہوتے ہیں, اس سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہوتی ہیں, اس کی روٹی ہو, اس کا کپڑا ہو, اس کا مکان ہو, اس کی بیماری میں دوا کا انتظام ہو, اس سے ہونے والے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو, پھر ان کی سکونت کا انتظام ہو, ان کے دودھ کا ان کی روزی روٹی کا انتظام ہو, یہ سارا کا سارا آدمی صرف بنوں کا یہ نکاح قبول ہے کہہ کر سب قبول کرتا ہے. اسی طرح بندہ آمنت باللہ کہہ کر اللہ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں, چاہے ان کی صفات ہو, چاہے ان کی صفات متضاد ہو, چاہے ان کی صفات غیر متضاد ہو, چاہے ان کے افعال ہو, چاہے ان کے آثار ہو, ساری چیزوں کو صرف آمنت باللہ کہہ کر قبول لیا ہے. اب ذمہ داری بنتی ہے شادی کرنے کے, یہ نہیں کرتا بولے تو چلتا, ہمیں تمہارے قبول ہے بولا, تمہارے کپڑے لاکھ مل کے بولا تھا کیا بولے تم, پھر بتا کیوں ہے. میرے دوست جیسے اس دنیا میں سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے, ویسے ہی آمنت باللہ کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو ہم نے صرف آمنت باللہ کہا ہے لیکن حقیقت ہمیں نہیں پتا ہے, ہم صرف آمنت باللہ میں یہ تمام لوازمات کو قبول کر چکے ہیں, جب کر چکے تو سیکھنا نا, پھر کب سیکھتے, سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھتے, اگر میں تشکیل کرا تو ذرا نامہ لکھا کون کون سیکھتے بول کے سب بولتے روزانہ دو گھنٹے دینا, آنند تو بلا سمجھانا اتنا ٹائم لگا, وہ بھی پورا نہیں بولا نہیں, دسواں حصہ بولا, کتنا دسواں حصہ بولا, ابھی بولتے آتا ہے اس کو کہا سیکھتے, چار باتیں بولے نا, ذات سے بات افعال اثر بولے, چار چھ ہیں اور نہیں ہیں سب ہے, تو وہ سب سیکھنے کے لیے ٹائم چاہیے کہ نہیں چاہیے, ہمارے پاس بڑی مشکل ہے میرے دوست, ٹائم نہیں دین سیکھنے کے لیے, ٹائم نہیں ہمیں, ہماری عمر ہے دیکھو 25 30 35 40 50, آمنت باللہ کی جزئیات کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم, وملائکتہ کی جزئیات کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم, وکتبہ کی جزئیات کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم, ورسلہ کی جزئیات کیا ہیں, ایمان میں بول رہا ہوں میں آپ سے, ایمان میں عقائد میں ہمارے عقیدے کی پوری تحقیق ہمیں نہیں ہے تو ہم کیسا مسلمان ہیں. سیکھنے کی ضرورت, اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, میں تو صرف آپ کے جذبات کو بیدار کرنا چاہتا ہوں, نہیں آتا بول کے آپ پر اعتراض کرنا نہیں چاہتا, لیکن ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے یہ بتانا ضرور چاہتا ہوں, متقربین سے اپنے عقائد کو سیکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تھوڑی دیر برکتاً ذکر کر لیتے ہیں, پھر حسب معمول دعا بھی ہوگی, پھر درود شریف پڑھنے میں توجہ رہے. اللهم صل على محمد وعلى آله. ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
وعلى آل حبيبك سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا يا الله. خالق فعل فعل حقيقي الله ہے، کرتا کرتا الله ہے، یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس استحضار کے ساتھ.
Yeah.
عفو عافیت کا در ادھر کا معاملہ فرمائے گا. اے کریم مولا ہم بہت پریشان ہیں, اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے, اے اللہ محمد مسلم کی ساری پریشانیاں دور فرما دے, اے اللہ ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں, اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما دے, اے اللہ محمد مسلم میں جو مسائل کا شکار ہیں سب کو عافیت نصیب فرما دے, اے اللہ ہم بہت بیمار ہیں, ہمارے گھرانوں میں بہت سے بیمار ہیں, اے اللہ ہم شافی ہوتا ہیں, اے اللہ ہم سب کو شفا نصیب فرمائے, اے اللہ محمد مسلم میں جو جو بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرمائے, اے اللہ ہمیں دعوت کرتے ہیں ہم جسمانی بیمار بھی ہیں ہم روحانی بیمار بھی ہیں, اے اللہ ہماری جسمانی اور روحانی سب بیماریاں دور فرما دے, جس مروح کو صحت عطا فرمائے, جس مروح کو قوت عطا فرمائے, جس مروح کو ترقی عطا فرمائے, اے اللہ اپنا قرب نصیب فرمائے, اپنی پہچان عطا فرمائے, اپنی معرفت سے خوشی معاملے میں عطا فرمائے, اے اللہ اپنی پہچان عطا فرمائے, اپنے حبیب کی پہچان نصیب فرمائے, اے اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے, مقاصد ہمیں سکھا دیجیے, مسائل سے ہمیں واقف فرما دیجیے, اے اللہ اخلاق سے ہم سب کو آراستہ فرما دیجیے, اے اللہ جو مشہور ہیں ان کے صحت کو بھول دیجیے, جو آج سے کے شکار ہیں اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے, اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے, اے اللہ ہمارے فقیروں کو غنی بنا دیجیے, غنیوں کو سخی بنا دیجیے, سخیوں کو متقی بنا دیجیے, اے اللہ ہم سب کو اخلاص کے باقی کے جذبات عطا فرمائیے, اے اللہ رحم فرمائیے, جو بے نکاح ہیں ان کی شادی والے اسباب مہیا فرمائیے, جو بچے بے نکاح ہیں جو بچیاں بے نکاح ہیں اے اللہ ہم سب کی شادیوں کے اسباب مہیا فرمائیے, اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائیے, اے اللہ بہت سے بچوں کو چاہتے ہیں بچے عطا فرما دیجیے, اے اللہ بہت سے بچیوں کی خواہش رکھتے ہیں اللہ انہیں لڑکیاں عطا فرما دیجیے, اے اللہ آپ بھی پیدا کرنے والے ہیں, اے اللہ بچے اور بچیاں یہ دینا آپ کے ہاتھ میں ہے, مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا, مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے, اے اللہ اولاد نا فرمان ہے ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے, اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے, اے اللہ ہمیں جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے, ان کے درجات کو بلند فرمائیے, اے اللہ ہمارے علماء اور مشائخ جو گزر گئے ہیں مولا ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے, ہم سب کی طرف سے انہیں اجر جزیل نصیب فرمائیے, اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے, اے اللہ ہمیں جو موجود علماء اور مشائخ ہیں چلنے والا ہم سب کو بنائیے, شریعت مظاہرہ کی حفاظت کرنے والا ہمیں بنا دیجیے, نفاق سے اعتدال سے بدعات سے رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, اے اللہ سنتوں کا حق ہو کر بنا دیجیے, اے اللہ قیام کے اتوار کو ہمارے گھرانوں سے ہمارے نفوس سے ہمارے معاشرے سے نکال دیجیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہمارے نفوس میں ہمارے گھرانوں میں ہمارے معاشرے میں زندہ فرما دیجیے, اے اللہ ہم سب کو سنتوں سے پیار عطا فرمائیے, ہم سب کو اپنے آقا سے پیار کرنا نصیب فرمائیے, حقیقی محبت عطا فرمائیے, اتباع کی توفیق نصیب فرمائیے, کرامت کے کمالات عطا فرمائیے, ایمان کا کمال عطا فرمائیے, تقوا اور طہارت کی باقی زندگی عطا فرمائیے, بیٹھے مجمع کی دنوں کی حالتوں کو ہم خوب جانتے ہیں, اے اللہ جس کے دل میں جو حاجت ہے جو مقصد ہے, اے اللہ ان کے ساری ضروریات کو ان کی حاجتوں کو ان کے مقاصد کو پورا فرما دیجیے, اے اللہ ہم سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے, ہر مسلمان کے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما دیجیے, ہر مسلمان کو بہن بیٹی کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما دیجیے, اسلام کو غلبہ عطا فرما دیجیے, اے اللہ اسلام کو عزت رفتہ نصیب فرما دیجیے, مسلمانوں کو عزت رفتہ عطا فرمائیے, مولا ہمیں اپنا نہیں ہوتا، ہم فقیروں نے اپنا دامن فقیرانہ حیثیت سے پھیلایا ہے، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ مولا کریم اپنی شایان شان عطا فرمائی، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائی دی، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرمائی دی، ہمیں ہر وہ خیر عطا فرمائی جس خیر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے۔ اے اللہ ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، جن جن تمام شرور و فتن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، خدا ہماری حفاظت فرمائی، ہماری دعائیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما دیجیے۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔